نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ سجدہ ہے اور اس کا ایک نام سورہ الف لام میم سجدہ بھی ہے، اس لیے کہ ایک سورت اور ہے حامیم سجدہ، تو اس سے تمیز کے لیے الف لام میم سجدہ بھی اس کو کہتے ہیں. اس سورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ایک لگاؤ تھا، چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ جمعے کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ اس سورہ مبارکہ کی قرات کرتے تھے. اس میں جو بنیادی ایمانیات ہیں ان کا بیان اس اسلوب سے ہوا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا، لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. تاثیر بہت ہے، ذرا بھی انسان کو عربی آتی ہو تو واقعہ یہ ہے کہ یہ قلب میں بہت ہی مؤثر انداز سے داخل ہوتا ہے کلام. اور اس اعتبار سے قرآن مجید میں اس کی نظیر ایک ہی ہے، وہ سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، وہ قرآن مجید کا دل ہے. تو جیسے دل دھڑکتا ہے ایسے ہی اس سورت کو پڑھتے ہوئے آدمی محسوس کرتا ہے کہ کوئی حرکت ہے جو انسان کو اپنی روح کے اندر محسوس ہو رہی ہے. بعین ہی یہی کیفیت اس سورہ مبارکہ کی ہے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کا آقا اور پروردگار ہے. ام یقول الافتراح، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بھر لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير، نہیں، یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. یہ بنو اسماعیل ہے، حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر یوں سمجھیے کہ تقریباً اس وقت 2000 برس ہو چکے تھے کہ ان میں کوئی نبی نہیں آیا، تو یہ کسی شریعت سے واقف نہیں تھے، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی. لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت اخذ کر لیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی اور جو کچھ اس کے مابین ہے ان سب کی 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش، پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہوا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے نہیں ہے کوئی بھی اس کے سوائے یا اس کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. ثم يعرج اليه، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقویم یہ ہے کہ اس کا ایک دن جو ہے وہ 1000 برس ہمارے حساب سے 1000 برس کے برابر ہے. اس کے یہاں جو پلاننگ ہوتی ہے وہ 1000 برس کی ہے. ایک معاملہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اس کی وہ تنفیذ کرتے ہیں، پھر اس کی جو بھی رپورٹیں ہیں وہ واپس اللہ کے حضور میں پیش ہوتی ہیں، اور یہ سارا کام 1000 برس میں مکمل ہوتا ہے ایک تدبیر امر کا. اس کے بعد اگلا دن ہے، اگلا جو ہے 1000 سال ہے اس کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نئی تدبیر ہے وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے اور پھر اس کے مطابق نظام چلتا ہے. اسی آیت کے حوالے سے جلال الدین اکبر مغل اعظم کے دور میں کچھ علماء نے اس کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک دن جو تھا جس کے لیے حضور کا امر آیا تھا, حضور کا دین آیا تھا, وہ اب ختم ہو گیا, ہزار برس ہو گئے, دین محمدی کا دور ختم ہو چکا ہے, اب ایک نئے دین کا دور شروع ہو گیا ہے اور وہ دین اکبری ہے, وہ دین الہی ہے. اسی آیت کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ اکبر خود تو جاہل تھا, بالکل ان پڑھ تھا, لکھنا پڑھنا اسے بالکل نہیں آتا تھا, اگرچہ ویسے جینیس تھا, ذہین تھا, لیکن یہ کہ اس قسم کی پٹیاں پڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ اہل علم ہوتے ہیں, پھر جو ان کی اس قسم کی انہیں جو ہے پٹی پڑھاتے ہیں جس سے وہ فتنے شروع ہوتے ہیں. خود غلام قادیانی کا معاملہ یہی ہے کہ وہ خود عالم نہیں تھا بڑا, اسے دینی اعتبار سے جو پٹیاں پڑھائی ہیں وہ حکیم نور الدین دھیروی نے, اور واقعی وہ بہت بڑا عالم تھا, اس میں کوئی شک نہیں, اہل حدیث تھا مسلکل, اور یہی وجہ ہے کہ قادیانی جو ہیں جو شروع شروع میں ہوئے ہیں وہ اہل حدیث میں سے ہوئے اکثر. بارہ یہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ آیت قرآن مجید میں اس موضوع پر بڑی اہمیت والی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعود اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشهادة العظیم الرحیم. یہ ہے, یہ ہستی ہے وہ جو سب کھلے اور چھپے حاضر اور غائب کی جاننے والی ہے, زبردست ہے اور رحیم ہے. الذي اخر كل شيء خلقه, جس نے جو شے بنائی بہت خوبصورت بنائی, بہت عمدہ بنائی, اس کی تخلیق کے اندر حسن ہے, تنوع ہے, کہیں کہ آپ کو اس کے اندر نقص نظر نہیں آئے گا. وہ بدا خلق الانسان من طین, یہ بھی وہ مقام ہے قرآن مجید کا, جیسے سورہ آراف میں نے نوٹ کرایا تھا, یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک اسپیشیز وجود میں آئی ہے, اس اسپیشیز میں سے پھر چنا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو, اس لیے جمع کا صیغہ آ رہا ہے اور انسان کی بات ہو رہی ہے. وہ بدا خلق الانسان من طین, ہم نے انسان کی تخلیق کے عمل کا آغاز کیا گارے سے, سم جال رستہ سلالت المائی مہین, پھر اس کی نسل کا معاملہ رکھ دیا ایک بہت ہی حقیر پانی کے نچوڑ سے جو بچڑتا ہے, یعنی آپ کو معلوم ہے وہی جو منی ہے اس کے ذریعے سے وہ نسل آگے چلتی ہے. سما سموا, اب یہ سما بعد میں آ رہا ہے, پھر ہم نے اس کو تیار کیا پوری طرح, اس کی روک پلک سنوار دی, وہ نفاغ بھی رہی, اور پھر اس پھونک دیا اس نے اپنے روح میں سے, وہ جال الکم السمع والابصار والافئدۃ, اور بنا دیے تمہارے لیے کان بھی اور آنکھیں بھی اور دل بھی, قلیلا ما تشکرون, بہت ہی کم ہے شکر جو تم کرتے ہو. تو یہاں بھی جمع کے سیرے سے بات شروع ہوئی ہے اور پھر جو ہے ایک واحد کے سیرے میں آئی ہے, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے, اس نظریے پہ تقویت پہنچتی ہے کہ ایک اسپیشیز جو ہے وجود میں آئی ہے, پہلے ایک نو وجود میں آئی ہے, اور کیونکہ جو بھی ابتدائی مراحل سے تخلیق کے اس میں سیکس نہیں تھا, بلکہ یہ کہ وہ تو ایک ہی ایک جانور جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, بس وہی اس کی دو اولادیں ہو گئی, خود اس کی جو ہستی ختم ہو گئی. رفتہ رفتہ پھر یہ ہے کہ جن سے بنی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس میں جب انسان کی تخلیق کا مرحلہ آیا ہے تو پھر اس میں روح پھونکی گئی. اصل یہ شے ہے, اصل میں ڈارون کے فلسفے میں جو سب سے بڑی گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف انسان کے جسم اور حیوانی وجود کو دیکھتا ہے, اسی سے واقف ہے, روح سے بالکل بے خبر, بے پرواہ, بالکل اس کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں, حالانکہ انسان کی اصل عظمت جو ہے اس کے روحانی وجود میں ہے. لیکن یہ کہ اس کو تو اگر انسان نے ادھر سے تو آنکھیں بند کر دی ہیں, تو پھر صرف حیوانی وجود کے اوپر جو وجود ہے, اس نے فلسفہ تراجی کی ہے, اس کے نتائج بڑے گمراہ کن ہوئے ہیں. یہ نتیجہ پھر یہ نکلا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ انسان بھی جگہ حیوان ہے, کوئی فرق نہیں ہے, کوئی کوالیٹیٹو ڈفرنس نہیں ہے, کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے. جیسے ایک گدا ہے گھوڑا ہے, گھوڑا زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے, گدا زیادہ کوس اینیمل ہے, یہی اور کیا فرق ہے ان دونوں میں. اسی طرح شمپنزی ہے, گوریلاز ہے, یہ کوس قسم کے ہیں اور یہ انسان ذرا ریفائنڈ قسم کا انسان ہے, بس اور کیا فرق ہے. تو انسان کا ذرا حیوان قرار پا جانا در حقیقت اس دور کی تہذیب اور تمدن کا سب سے بڑا المیہ ہے, اور اسی لیے پھر وہ اپنے لیے سبق بھی حاصل کرتے تو حیوانوں کی زندگی سے. ان کے ہاں تو کوئی فرق نہیں ہے, ماں کا, بیٹی کا, بیوی کا, بہن کا, فری سیکس ہے حیوانات میں. تو یہ کیا ہم نے خام کا اپنے اوپر جو ہے یہ اپنی پابندیاں لگا لی ہیں. یہ سارا فلسفہ تھا جو فرانس کے اندر بہت بڑے بڑے ادیبوں نے اسے پیش کیا ہے. یہ جو بھی ویسٹ میں جو آیا ہے یہ سیکشوئل انارکی جو پیدا ہوئی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس کے لیے پہلے فکر آیا ہے, فلسفہ آیا ہے, اس کے لیے پھر ادب آیا ہے, اس ادب نے آ کر یہ ساری بنیادیں ڈھا دی. تو یہ ہے اصل میں اس کا جو اصل خرابی ہے. وقالوا اذا غللنا في الارض انا لفي خلق جديد, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے, یعنی مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے, گم ہو جائیں گے, انا لفي خلق جديد, تو کیا پھر ہم ایک نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربهم کافرون, اصل میں یہ ممکن ہے اپنے رب سے ملاقات کے, اس لیے کہ جو کچھ کیا ہے تو معلوم ہے, جو کرتوت آگے بھیجے وہ پتا ہے, اللہ سے ملنا نہیں چاہتے, حضور نہیں حاضر نہیں, جیسے کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر دیتا ہے دلی کو دیکھ کر. یہ اس طریقے سے اصل میں انکار کر رہے ہیں, ورنہ یہ کہ اللہ کو تو وہ مان رہے ہیں, لیکن یہ کہ اپنے رب کا قبول کر رہے ہیں. پھر توفاکم ملک الموت الذی وکل ربکم, کہہ دیجئے وہ وفات دے گا تمہیں اور تمہیں قبضے میں لے لے گا وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم, کاش کہ تم دیکھ سکتے جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور میں پیش ہوں گے اور گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا, پروردگار ہمارے اب ہم نے دیکھ لیا, وسمعنا اور سن لیا, اب حقائق ہم پر منکشف ہو گئے, فرجعنا, اب ہمیں ایک دفعہ لوٹا دے, نعمل صالحا, تو ہم اچھے عمل کریں گے, انا موقنون, اب ہمیں پورا یقین آ گیا ہے. فرمایا بلو شینا لاتینا کل نفس الہدا, اب اس طرح پردے اٹھا کر حقائق دکھانے کے بعد تم ایمان لاؤ تو ہمارے یہاں اس کی جو قدر و قیمت نہیں ہے. اگر ہم چاہتے تو ہر زی نفس کو, ہر جان کو اس کی ہدایت پہلے ہی دے دیتے. اگر ہم نے ہی دینی تھی ہدایت تو ایک امتحان کا, جس میں تم ناکام ہو چکے, اب تمہارے دوبارہ لوٹائے جانے کا کوئی امکان نہیں. ولیکن حق القوم منی, لیکن میری تو یہ بات بھی تو پوری ہو کر رہنی ہے, لاملان میں جہنم امی جنت والناس اجمعین, کہ میں بھر کر رہوں گا جہنم کو جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی سب سے. تو یہ میں نے جو جہنم پیدا کی ہوئی ہے اس کا ایندھن بھی مجھے درکار ہے. فزوکو بما نسیتم لقاء یومکم ہذا, تم چکھو, تم آج کے اس دن کا جو تم نے انکار کیا, اسے نظر انداز کیا, اسے بھلائے رکھا, تو اس کی پاداش میں چکھو مزا, انا نسیناکم, آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے, زوکو عذاب الخلد بما کنتم تعملون, اب وہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اپنے اعمال کی وجہ سے. اب آیت آ رہی ہے سجدے کی, میں اس کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں. یقیناً ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ, اور وہ استقبال نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے, گھمنڈ نہیں کرتے. تتجافا جنوب المزاج, رات کے وقت ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں, رات کو کھڑے رہتے ہیں, ہمیں یاد کرتے ہیں ہمارے حضور میں. یبیتون لربہم سجدم و قیاما, ایک وہ ہے کہ ساری رات چمٹا ہوا اپنے بستر سے, اور ایک وہ ہے کہ جو رات کو وقفے وقفے سے اٹھ رہا ہے اپنے رب کو پکار رہا ہے. یدعون ربہم خوفا و طمعا, اور وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کسی جان کو جو کچھ کے ان کے لیے چھپایا گیا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے, یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں. اب اس پہ سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی نعمتوں کا بیان ہے, وہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن اصل میں وہ نزل ہے. سارا بیان جو قرآن مجید میں نعمتوں کا ہوا وہ نزل ہے, ابتدائی مہمان نوازی ہے. یہ نزل اور ضیافت کا میں فرق واضح کر چکا ہوں. کسی مہمان کو جب کہ وہ آپ کے آیا, فوراً جو آپ ٹھنڈا یا گرم پیش کرتے وہ نزل ہے, پھر اس کے لیے اہتمام سے جو بھی بندوبست کرے وہ ضیافت کہلاتی. یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے. اصل ضیافت جو ہے اس کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں حدیث کے, ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر, وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی انسان کے قلب پر ان کا کوئی ادراک تک وارد ہوا. وہ آتے تو وہ ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, ان کے نگاہوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ ہم نے فراہم کیا ہوا وہ کسی کے علم میں نہیں. جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. افمن کان مومن کمن کان فاسق, تو بھلا کیا وہ شخص کے جو مومن تھا برابر ہو جائے گا اس کے بھی جو فاسق تھا؟ لا یستوون, وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو باغات ہیں رہنے کے لیے، ٹھکانے ہیں، ان کی رہائشی باغات ہیں. نزلم بما کانوا یعملون، نزل کا لفظ آ گیا، دیکھیے نزلم بما کانوا یعملون، یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. محمد علی کا فسقو باواہ، اور جنہوں نے فسق اور نافرمانی کی روش اختیار کی تھی تو ان کا ٹھکانہ ہوگا آگ. کلما ارادوا یخرجوا منها، جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس سے نکل بھاگے، وہ عید ہوئی آپ کر کے دوبارہ داخل کر دیے جائیں گے اسی میں. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، اور کہا جائے گا کہ چکھو مذاق اس آگ کا، اس آگ کے عذاب کا جس کا کہ تم انکار کرتے رہے تھے، تکذیب کرتے رہے تھے. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، یہ بہت اہم آیت ہے، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ لوٹ آئے. یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو سورہ انعام میں بھی آئی، سورہ آراف میں بھی آئی، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا تو اس قوم کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب، کچھ ایسی چیزیں کہ جس سے گرفت ہو، کوئی قحط آ گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، لوگ جاگے، ہوش میں آئے، اللہ کی طرف رجوع کریں، تو شاید زیادہ لوگ رسول کی دعوت کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں جو پہلے آتے ہیں اس عذاب الاکبر سے پہلے، جبکہ عذاب اکبر وہ ہے جب وہ قوم بالکل ہلاک کر دی گئی، نسیہ منسیہ کر دی گئی، قطع عذاب القوم الذین ظلموا، اس کی جڑ کاٹ دی گئی، ایسے ہو گئے کال یمنا فیہا، جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں. وہ عذاب اکبر ہے. ہماری تاریخ میں 1971 کا سانحہ عذاب ادنا تھا، لیکن ہم نے کوئی رجوع نہیں کیا اس کے بعد. مجال نہیں کسی انسان کے معمولات میں سرے منہ فرق واقع ہوا. اتنا بڑا حادثہ، 93,000 ہمارے قیدی اس ہندو کے جیلوں میں گئے اور کنسنٹریشن کیمپس میں گئے، جن میں 53,000 تو ریگولر آرمی کے فلوگ تھے، جرنیل سے لے کر اور سپاہی تک. ایک بازو ہمارا کٹ گیا، کتنا ہمارا اسلحہ ان کے ہاتھ میں آیا. وہ جو شکست کا جو ہے کلنگ کا ٹیکا، پاکستان اس کے بعد آدھا نہیں ہوا، 1/10 رہ گیا ہے پاکستان، جبکہ یہ دو طرف سے تھا بھارت کے مقابلے میں. اب اس کی حیثیت یہ نہ سمجھیے کہ یہ دو ٹکڑے ہونے سے اب ہم آگے رہ گئے، نہیں، اب ہم اس کے مقابلے میں 1/10 رہ گئے. دو طرف سے جفا جو پڑا ہوا تھا وہ تو اس میں ڈرتا تھا بھارت بہت زیادہ، اب کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری. لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ وہ عذاب اکبر بھی کہیں دستک نہ دے رہا ہو ہمارے دروازوں پر. بہرحال یہ اس دورہ تجربہ قرآن میں اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. یہ عذاب الأكبر بھی یہ نہ سمجھیے کہ مسلمانوں پر نہیں آیا ہے. ہسپانیہ میں عذاب اکبر آیا کہ نہیں آیا؟ کالم یغنا فیا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. 800 برس کیا حکومت کی تھی، محل رہ گئے، لا یرا الا مساکنہم، جا کے دیکھا، الحمرا سیر کراؤ، پولیس کیسز جاؤ دیکھا، مسجد قرطبہ دیکھا، لیکن وہاں ایک بچہ بھی چھوڑا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی وہ اعراض کرے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اب اس قرآن کے بعد اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائہ وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل، ہم نے موسی کو کتاب دی تھی تو اے نبی آپ کو کوئی شک نہ رہے اس سے ملاقات کی. ایک عام رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وہ ھدًى وجعلناه ھدًى لبنی اسرائیل، اور تورات کو ہم نے بنا دیا تھا ہدایت نامہ بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا منھم ائمۃ یھدون بامرنا، اور ان میں ہم نے ایسے امام کھڑے کر دیے کہ جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. لما صبروا، جبکہ وہ صبر کرتے تھے. ظاہر بات ہے جو شخص لوگوں کی ہدایت کی کوشش کرے گا اسے خود اپنی زندگی کے اندر بہت سے اعتبارات سے صبر کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنی جو ہے جو سٹیٹس ہے، زندگی کا معیار ہے، اس کو نیچے رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ سارا وقت، ساری توانائی جو ہے کمانے میں اور کما کر اپنے سٹیٹس سمبلز جو ہے ان کی پوجا کے اندر صرف کر دے گا، تو کہاں کس کب دعوت دے گا، کس وقت میں دے گا. تو یہ صبر کی روش. وجعلنا منھم ائمۃ یھدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے. ان ربک ھو یفصل بینھم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً اے محمد آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کے لیے بات کافی نہ ہوئی، اس سے انہیں ہدایت نہ ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، وہ بھی تو اپنی بستیوں میں آتے جاتے تھے، پھرتے تھے، گھومتے تھے، ایام و ذہاب تھا، رونقیں تھیں. ان نفی ذال آیات فلا یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں. اولم یرون نسوق الماء من الارض الجرز، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو بہا کر اور دھکاک کر لے جاتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو بالکل چٹیل اور بے آب و گیا پڑی ہوئی تھی، مردہ. فنخری جو بھی ذرا، پھر اس سے ہم اسی زمین کے اندر سے جو ہے زراعت پیدا کر دیتے ہیں، گھاس ہو گئی، کچھ اور چیزیں ہو گئی. تاکہ لوگ عام ہوں انفسہم، جس میں سے کھاتے ہیں ان کے چوپائے بھی اور ان کے خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں. وہ یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو، یہ بتاؤ کب ہوگا. یہ بھی ایک ان کی طرف سے جو واقعہ تھا، جیسے وہ نشانی دکھاؤ ایسے ہی ایک دلیل دینا، اچھا بتاؤ کب ہوگا، یہ بتاؤ. حضور کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کب ہوگا، انما العلم عند اللہ، اللہ کے پاس علم ہے، ہوگا ضرور یہ میں جانتا ہوں. سورہ انبیاء کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں ان ادریا قریب المبعید باتوں کا، مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا. وہی نظری لال رہے فتنہ تم لگو بتاؤ اللہ، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا اللہ تمہاری رسی دراز کرے اور تمہیں ایک اور آزمائش کی جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اور مہلت دے دے، فریش لیز آف ایگزٹنس تمہیں عطا کر دے. یقینوں نے بتا حاضر فتح ان کو تم سالتے کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہہ دیجئے جو فیصلے کا دن جب آ جائے گا تو پھر کافروں کے لیے نفع بخش نہ ہوگا ایمان لانا، اس دن ایمان لانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں پھر کوئی مہلت ملے گی. فاعرض عنہم، کہ نبی ان سے اعراض کیجئے، انہیں دفع کیجئے، ان کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ اپنی توجہ ہٹا لیجئے ان کی جانب سے. منتظر انہم منتظرون، اور انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ تیز ہے ردم جو ہے مسامین کا، اور اس کا ایک خاص جو انداز و اسلوب ہے، اور یہی اسلوب آپ کے پھر دیکھیں گے سورہ یاسین میں، وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، سورہ یاسین بھی جلدی آ جائے گی. سورۃ الاحزاب، اب یہ آٹھ سورتیں مکمل ہو گئی چوتھے گروپ کی مکیات، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ الرحمن، سورۃ السجدہ. اب یہ ایک سورت ہے سورۃ الاحزاب، سن پانچ میں نازل ہوئی ہے. اس میں بھی بنیادی طور پر تو تہذیبی، تمدنی، خاص طور پر گھریلو زندگی، پردے کے احکام، باہر نکلے تو مسلمان عورت کس طریقے سے نکلے، گھر میں ہوئے تو اس سے اگر کوئی شخص نامحرم کوئی چیز مانگے تو کہاں سے مانگے، کس طور سے مانگے، یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ابتدائی جو ہدایات ہیں وہ اس میں آئی ہے. تکمیلی ہدایات وہ ہے جو ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں. ان میں ایک سال کا فصل ہے، یہ سن پانچ میں نازل ہوئی ہے، وہ سن چھ میں نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اس پہلے رکوع میں جو مضامین آ رہے ہیں وہ آپ کو عجیب سے لگیں گے اگر پس منظر معلوم نہ ہو. پس منظر میں ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی شادی. حضرت زینب حضور کی پھوپھی زاد بہن تھی، حضور نے انسسٹ کر کے ان کی شادی کی تھی حضرت زید ابن حارثہ سے، جو حضور نے ابھی ایک زمانے میں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، جن کو وہ جب بیٹے والی بات ختم کر دی شریعت کے اندر نہیں رہی تب بھی ان کو زید ابن حارثہ کہنے لگے، ورنہ زید ابن محمد کہلاتے تھے وہ پہلے. اب وہ زینب جو تھی وہ اونچے گھرانے کی تھی، ظاہر بات ہے حضور کی پھوپھی زاد بہن، انہوں نے کچھ ذہن جو ہے قبول نہیں کیا کہ یہ ایک غلام تھا، غلام ہو کے آزاد ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو گھریلو زندگی تھی اس میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی. یہ بات حضور نے بہت کوشش کی، حضرت زید نے کئی مرتبہ کہا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، حضور روکتے رہے نہیں. پھر آپ کا اصل میں خیال یہ تھا کہ اگر یہ طلاق دے دے پہلے میرے کہنے سے تو شادی ہوئی ہے، اس کے گھر والوں نے ایک طرح کی اپنی حیثیت سے کم تر والا معاملہ جو ہے قبول کیا میرے کہنے سے، اب وہ طلاق کا ایک اور داغ جو ہے آ جائے گا، تو پھر شاید اس کے سوا کوئی صورت ان کی دلجوئی کی نہ ہو کہ میں خود ان سے نکاح کروں. لیکن میں خود نکاح کروں گا تو جو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے، عرب میں تو منہ بولا بیٹا ایسا ہی ہوتا تھا جیسے اصلی بیٹا، تو وہ یعنی بہو ہوئی، تو بہو تو کیسے جو ہے وہ خسر اپنے نکاح میں لے آئے گا. لیکن اللہ نے اس رسم کو توڑنا تھا کہ منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہو پوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے نکاح آپ کا کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے ہوا ہے آسمان پر نکاح, زمین پر بعد میں ہوا ہے. تو یہ جو حیث بے حضور کے اندر ہی اندر چل رہی تھی, کیا کروں کیسے کروں, اگر نکاح کروں گا تو یہ طوفان اٹھے گا. منافقین مدینے کے اندر بہت تکڑے تھے, موجود تھے. اس سے پہلے اس کے کچھ بعد وہ حضرت عائشہ پر تہمت کا معاملہ ہونے والا تھا, اور اس وقت جو ہے یہ اسکینڈل ابھی بھی اسکینڈل موجود ہے. یہودیوں وغیرہ نے جو ہے اور جو مستشرقین ہیں انہوں نے اس کو اس طرح ابھارا ہے کہ حضرت حضور نے کہیں اچانک حضرت زینب کو دیکھ لیا اور وہ آپ کوئی نگاہ میں کھب گئی, اس لیے بس آپ نے جی چاہا کہ آپ ان سے نکاح کریں. اس کو اس طرح کا اسکینڈل بنا کر دنیا میں پیش کیا گیا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اے نبی اللہ کا ڈر کی, اللہ سے ڈریے اور ان کافروں اور منافقوں سے قتل, ان کی بات نہ مانیے نہ ان کی طرف توجہ دیجیے. ان اللہ تعالیٰ علیم الحکیم, یقین اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے. وہ تب ما یوحا الیک من ربک, اور آپ کو پیروی کیجیے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا جا رہا ہے. ان اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرا, جو کچھ کہ آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کو اب سے باخبر ہے. وہ توکل علی اللہ, اور آپ توکل کیجیے اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے توکل کے لیے, کار ساز ہونے کی حیثیت سے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی انسان کے دل میں کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم تظاہر کر لیتے ہو. یہ ہوتا تھا زہار, کوئی شخص ناراض ہوا بیوی سے, اس نے کہہ دیا کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو, میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو, یعنی گویا کہ تشبیہ دے دی ماں کے کسی عضو سے. اور یہ اب ایسی طلاق ہو گئی, مغلظ ترین طلاق, کہ اب اس کے لوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. یہ پوری سورت جو ہے سورہ مجادلہ کے نام سے آئے گی آگے, اس کے شروع میں یہ واقعہ پورا بیان ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں سے تم جہاد کر بیٹھتے ہو اللہ نے تمہاری ان کو مائیں نہیں بنایا. وما جعل ابیاءکم ابناءکم, نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہے وہ بیٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تو تمہاری اپنے منہوں سے تمہاری نکلی ہوئی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق, اور اللہ تعالیٰ حق بیان کر رہا ہے. وہ یہدی السبیل, اور بہرحال اس کا تو کام یہ ہے کہ تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے. ادعوہم لآبائہم, ان کو پکارو ان کے ناموں کے حوالے سے. تو زید ابن محمد کی بجائے وہ زید ابن حارثہ ہو گئے. ہوا اقسط عند اللہ, وہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک. فیلم تعلم آباؤ, اگر تمہارے علم میں نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں. فاخوانکم فی الدین و موالیکم, بعض اوقات وہاں عرب میں کرتے تھے, بچوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے, پھر ان کو کہیں بیچ دیتے تھے, اور کیا پتا ان کے باپ کون ہیں, باپ کون ہے, کس قبیلے سے ہیں. تو اگر یہی ہے تو کوئی بات نہیں, تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں. موالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ, اور کوئی گناہ تم پر نہیں ہے جو تم نے خطا سے غلطی سے ایسی کوئی حرکت کر لی ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبکم, لیکن جو کوئی تمہارے دلوں نے ارادہ کر کے جو کام کیا ہے, بہر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. وقال اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یقینا نبی زیادہ محبوب ہے, زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اہل ایمان اپنی جانوں سے بڑھ کر اس سے محبت کریں. یہی وہ واقعہ ہے حضرت عمر کے ساتھ جو ہوا. حضور نے پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے, ان کا کہ مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہے. آپ نے فرمایا اور اپنے آپ سے, تو تھوڑا سا توقف کر کے حضرت عمر نے کہا, تھوڑا سا توقف کیا, حضور ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا الان, اب پہنچے تم اس مقام تک کہ جو مطلوب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اور عبید بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آگے الفاظ پڑھتے تھے, وہ عبد اللہ, نبی ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے, اس لیے کہ آگے آ رہا ہے وہ ازواج ہوں امہات ہوں, اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ازواج متحرات جو ہیں وہ پوری امت کے لیے مائیں ہیں. بہل الرحام باب ہوں مولا بباز فی کتاب اللہ, اور جو رحمی رشتے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے اللہ کی شریعت میں کوئی مقدم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہوتا ہے. من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا, ہاں یہ کہ مہاجرین اور اہل ایمان میں سے جن لوگوں کے ساتھ تم کو نیک سلوک کرنا چاہو تو کرو, ٹھیک ہے, بھلے انداز میں کرو, لیکن جب وراثت کا وقت آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی کا, کسی بھائی کا منہ بولے بھائی کا, منہ بولے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں. کالا زالے کا پھر کتاب مستورہ، اور یہ ساری چیزیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں. وہی دخلنا نے نبی نے میثاق کا ہوں، اور یاد کرو جبکہ ہم نے انبیاء سے بھی ایک میثاق لیا تھا، وہ من کا، اور اے نبی آپ سے بھی لیا تھا. یہ آل عمران کے اندر آیات 81-82 میں اس کا ذکر آ چکا ہے. وہ من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، اور نوح سے بھی لیا تھا، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا تھا بہت گاڑھا قول و قرار، بہت گاڑھا معاہدہ. وہ معاہدہ یہ تھا کہ جب بھی میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، پھر یہ کہ دوسرا کوئی رسول آئے تو لازم ہوگا کہ تمہارے ماننے والے اس کی تصدیق کریں اور اس کی مدد کریں. یہ ہر نبی نے اپنی امتوں کو اس کی تلقین کی، سوائے محمد رسول اللہ نے کہ آپ نے صاف اعلان کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ سلسلہ جو ہے نبوت کا وہ آ کر مجھ پر ختم ہو گیا. وہ آج کل انکاہرین عذاب العلیما لیکن عامصف کہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دریافت کرے، پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، ولکاظمینہ من جسمہم، یہ گویا کہ اس کے یہاں محدود ہے، اور جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھے. وہ آج کل انکاہرین عذاب العلیما، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر لیا ہے. اب اس کے بعد کے دو رکوعوں میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس کا بھی ایک پس منظر سمجھ لیجئے، پھر یہ کہ پڑھتے چلے جائیں گے. ہم غزوہ احد میں جانے کے بعد پھر پوری تیاریاں شروع ہوئی، اور یہ کہ پوری دیشہ دوانی یہود کی بھی اس میں شامل، اور سن 5 میں 12,000 کا لشکر آ گیا، نیچے سے بھی اوپر سے بھی. یعنی نیچے اوپر کیا ہے، ایک تو جنوب میں ہے مکہ، ادھر سے آ گیا، اور اوپر یہ شمال کی طرف خیبر وغیرہ میں یہودی آباد تھے، وہاں سے لشکر آ گئے. داہنی طرف سے مشرق سے بھی کچھ قبائل آ گئے، ان کے بارے میں مزید بھی اندیشہ تھا کہ آئیں گے. 12,000 کا لشکر جرار آ کر اور گھیراؤ کر کے پڑ گیا. اور اس وقت حضور نے جو صحابہ سے مشورہ کیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دی جائے اور اس سے جو ہے ہم بچاؤ کریں. یہ اصل میں ایرانیوں میں تو یہ ساری چیزیں تھیں، عرب نے کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس شے کو، تو انہوں نے بات بتائی، حضور نے تسلیم کر لی. کیونکہ جنوب میں یہ یہود کی بستیاں تھیں، ابھی بنو قریظہ کے گڑھ تھے، ان کے قلعے تھے، اور ان سے ابھی جو ہے معاہدہ قائم تھا. اور مشرق اور مغرب دونوں طرف جو ہے وہ حرات کہلاتے ہیں، لاروں کی چٹانیں ہیں، ان چٹانوں کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں نہ اونٹ چل سکتے ہیں، وہ گویا کہ نیچرل جو ہے وہ ایک طرح کی حفاظت ہے. صرف شمال کی طرف ہے وہ احد کی طرف، کہ جہاں سے کوئی حملہ آور مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے. اس علاقے میں حضور نے وہ خندق کھدوا دی، بہت طویل خندق، اور اس میں آپ بھی شریک ہوئے. بہت شدید سردی کا موسم، فقر و فاقہ، کھانے کو کچھ نہیں، 12,000 کا لشکر، اس سے اندر جو منافق تھے ان کا نفاق ان کے منہ پر آ گیا، جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا نفاق اپنے دلوں میں، اب وہ زبانوں پر آ گیا. مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ جو ہے کچھ گھبرائے. پھر عین وقت میں معلوم ہوا کہ بنو قریظہ بھی اب وہ جو اپنی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر تل گئے، کوئی ساز باز ہو رہی ہے، تو اور خوف پیدا ہو گیا کہ اگر جنوب کی طرف سے یہ حملہ آور ہو گئے. اس لیے کہ حضور نے یہ کیا تھا کہ شہر میں ایک بڑے سے گڑھی تھی، بڑا سا حویلی، اس میں تمام خواتین اور بچوں کو رکھ کر، تو وہاں پر تاکہ ان کی حفاظت وہاں ہو، اور تمام مرد جو ہے وہ باہر تھے، اس خندق کے ادھر پڑاؤ ڈالے ہوئے. لیکن یہ اب اندازہ ہوا کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو سب سے پہلے تو خواتین اور بچے جو ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے. تو اس طرح کے حالات کو سمجھیے کہ انتہائی ناپسند حالات تھے، کہ جس میں مسلمانوں کے لیے ایک شدید ترین امتحان کی کیفیت پیدا ہو گئی. اب اس میں منافقین کا نفاق واضح ہو گیا، اہل ایمان کا ایمان واضح ہو گیا. لیکن بعد میں کیا ہوا، کچھ اور واقعات نہیں لیکن بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب طول پکڑ گیا محاصرہ، تو ظاہر بات ہے وہ تیاری کر کے تو نہیں آئے تھے. اب یہ کہ راشن کی بھی کمی ہو رہی ہے، وہ جان کتنا کچھ 12,000 لشکر کے لیے جو ہے رسد فراہم کرنا کوئی آسان کام تو نہیں. پھر ایک رات کو ایسا ہوا، ایسی تیز آندھی آئی، جھکر چلا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی جو وہ دیگیں چڑھی ہوئی تھی وہ راشن پکانے کے لیے ان میں آگ لگ گئی، اور پورے لشکر میں ایسی افراتفری ہوئی، اتنا ان کا مورال ڈاؤن ہوا کہ وہ صبح کو انہوں نے اپنے وہ جو کیمپ تھے اکھاڑے اور چلے گئے. وہ یا کہ صرف مقابلہ ایک دو آمنے سامنے کا تو ہوتا رہا ہے، ایک اب بن عبد وقت تھا، ایک بہت بوڑھا لیکن بہت قوی پہلوان، جس سے کوئی عرب جو ہے اسے مقابلہ کرنے کا ہمت نہیں کرتا تھا. اس نے وہ پوری ایئر لگائی اپنے گھوڑے کو اور وہ جو خندق ہے اس کو کراس کر کے ادھر آ گیا اور اس نے کہا آؤ کوئی ہے میرے مقابلے میں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے, انہوں نے اسے واسل جہنم کیا. اس طرح کی تو ہوئی ہے دو بدو کچھ چند جو ہے, لیکن یہ کہ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں فوج کشی کی, اور اس میں ایک عام جنگ کی صورت پیدا ہوئی ہی نہیں, اور وہ ایک بہت بڑی سچویشن جو کریٹ ہو گئی تھی جو آزمائش کی تھی وہ خود ہی ختم بھی ہو گئی. یہ ہے اس کا پس منظر. یا ایھا الذین آمنوا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا. اس جات تم جنود, جب تم پر چڑھ آئے لشکر, جنود کئی لشکر. فاصلہ علیہم ریحا, اب آخری بات اللہ نے پہلے ہی کر دی, تو ہم نے اوپر بھیج دی ایک بہت بڑی ریح, بہت بڑی آندھی. وہ جنود لن تروها, اس کے ساتھ ہی کچھ اور لشکر بھی ہم نے بھیجے تھے جو تم نے نہیں دیکھے, فرشتوں کے لشکر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. اس جاؤ کو من فوقکم ومن اسفل منکم, جبکہ وہ آئے تمہارے اوپر کی جانب سے بھی اور نیچے کی جانب سے بھی. وہی زاغت الابصار, جب نگاہیں پتھرا گئی. وہ بلغت القلوب الحناجر, دل جو ہے بلیوں اچھلنے لگے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آ کر حلق میں اٹک گئے. وہ تظنون باللہ ظنونا, اور تم اب اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے. ہنالک ابتلی المؤمنون, اس وقت امتحان لے لیا گیا اہل ایمان کا. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور انہیں ہلا دیا گیا, جھجھوڑ دیا گیا بہت شدت کے ساتھ. اذ یقول المنافقون, جبکہ کہہ رہے تھے منافق, بالذین فی قلوبهم مرض, لوگوں کے جن کے دلوں میں روگ تھا. ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کے وعدے کیے, جھوٹے وعدے کیے. ہم سے کہا تھا کہ بڑی بڑی سلطنتیں ملیں گی اور تم جو ہے اور کسرا کا خزانہ تمہیں ہاتھ آئے گا. ہو یہ گیا ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر جانے کے قابل نہیں رہے. یہ سب جھوٹا سب باغ دکھا کے ہمیں مروا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. نقل کفر کفر نباشد. ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ, اور جبکہ گروہ نے اسے کہا ہے یثرب والو لا مقام لکم فرجعوا, اب تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے, تم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے, لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, ان میں سے ایک گروہ نبی سے, النبی یا نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم اپنے گھروں میں جائیں. یقولون ان بیوتا عورا, ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں, گھروں کے اوپر اندیشہ ہے, وہاں پہ حملہ ہو جائے گا, بنو قریظہ کی طرف سے اندیشہ ہو رہا ہے, وہاں تو پہرے دار نہیں ہے, تو ہمیں اجازت دیجیے ہم جائیں. وبا ہی ابھی اور وہ کھلے ہوئے نہیں تھے, ان کے انتظام کیا تھا حضور نے, پہرا بھی تھا وہاں. ان مریضوں نے اللہ فرارا, اصل میں تو وہ چاہتے تھے بھاگنا, فرار چاہتے تھے. جو حالات دیکھ لیے تھے انہوں نے, اس کی وجہ سے وہ وہاں سے فرار کی کوشش کر رہے تھے. ولو دخل علیہم من اقطارها, اور اگر پھر بھی کہیں داخل ہو جائے دشمن ان پر اس مدینہ کے اطراف سے, ثم صرف الفتنہ, پھر ان سے ارتداد کا مطالبہ کیا جائے کہ پھر آؤ اب اسلام کو چھوڑو اور آ جاؤ کفر کے اندر, فتنہ ان سے طلب کیا جائے فتنہ, لا آتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا, تو وہ اس کو قبول کرتے اور ذرا سا بھی توقف نہ کرتے. ایمان سے انہیں تعلق کیا ہے, وہ تو دکھاوے کا ایمان ہے. کسی بھی وقت جو ہے آئے گا تو وہ لبادہ اتار کے جیسے انسان جو ہے اپنا لباس بدل لیتا ہے, بدل لیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدَ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وَكَانَ عَاهَدَ اللَّهَ مَسْئُولًا, اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا جائے اس کی باس پرس ہوتی ہے. قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ, اے نبی سے کہہ دیجئے تمہیں ہرگز یہ فرار فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر کہیں یہاں سے بچ کے نہیں نکل بھی جاؤ تو تمہیں نہیں ساز و سامان ملے گا مگر تھوڑی دیر کے لیے, موت تو آنی ہے نا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا, پوچھیے ان سے کون ہے وہ جو بچا سکے تمہیں اللہ سے اگر اللہ تمہارے لیے فیصلہ کر لے کسی برائی کا. او اراد بکم رحمہ, اور اگر اللہ فیصلہ کر لے رحمت کا تو کون ہے جو اس کی رحمت کو روک لے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور نہیں پائیں گے یہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوائے نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, اللہ کو خوب معلوم ہے وہ لوگ, اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تعویذ کرتے ہیں, تاخیر کرتے رہتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں بھی, وہ پیچھے رہتے ہیں. قائلین الاخوان ہیں، وہ جو اپنے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں ہلوم بھائی رہے گا، کہاں جا رہا ہے، ادھر آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، وہ جنگ کے میدان میں حاضر نہیں ہوتے مگر صرف کبھی منہ دکھانے کے لیے حاضری اپنی رکھوا دے کو. اشیحتن علیکم، یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے، اے مسلمانوں تمہارے لیے کوئی خیر انہیں پسند نہیں ہے. فیضا جال خوف ہو رہے تھا ہوں جنجرون کا تدور آئے ہوں کل لگی رکشا آگے، اور جب کوئی خوف کا مرحلہ آ جاتا ہے تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی نگاہیں جو ہے گردش کر رہی ہوتی ہے جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو. جب موت کی غشی تاری ہو رہی ہو اور آپ جو ہے وہ گردش کرتی ہے، اب اس کا کوئی ہدف تو ہوتا نہیں اس وقت، اسی طرح ان کے اوپر دہشت کا یہ عالم ہے اور خوف کی یہ کیفیت ہے. فیضا ذہب الخوف، اور اگر وہ خوف کی حالت جو ہے رفع ہو جائے، لشکر واپس چلے جائے، سلقوکم بالسنت الحداد، تو وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے اپنی قینچیوں جیسی زبانوں کے ساتھ، پھر خوب باتیں کریں گے، وہ اپنی قربانیاں گنوائیں گے، اپنا ہم بھی ساتھ تھے. اشیعت الخیر، اور ڈھکے پڑتے ہوں گے وہ خیر پر، اگر کوئی بال غنیمت کہیں مل گیا ہے تو کوشش کریں گے کہ اس میں سے بس سارا کا سارا ہم سمیٹ لیں. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتا ایمان لائے ہی نہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے، ان کی نمازیں خواب و مسجد نبی میں پڑھی گئیں، نبی کی امامت میں پڑھی گئیں، سب کہیں. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ لشکر گئے نہیں ہیں، یعنی ان کے اعصاب پر اب بھی لرزہ طاری ہے. اگر یہ لشکر جا چکے، ایک خوف ہے کہیں وہ تھوڑا سا دوبارہ پلٹ کر نہ آ جائے یا کوئی چال نہ ہو یہ کہ ذرا پیچھے ہٹ کر اور مسلمانوں کو غفلت میں پکڑے. یا سبون الاحزاب لم یذهبوا، اب وہ گئے نہیں ہے. وہی یات الاحزاب یبدو لو انہم بعدونۃ الاعراب، اور اگر کہیں دوبارہ یہ لشکر آ جائے تو ان کی آرزو یہ ہوگی کاش کہ ہم کہیں باہر چلے گئے ہوتے، اس مدینے سے اعراب کے ساتھ، بادیہ نشینوں کے ساتھ صحرا میں ہوتے. یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا. اگر تو مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا تو آپ آ کر جو ہے وہ کفار کو راضی کرتے کہ ہم تو تھے ہی کافر، اصل میں تو ہم نے وقتی طور پر صرف اپنے آپ کو بچایا تھا اسلام کا کلمہ پڑھ کر، مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو واپس آ جائیں گے، جناب ہم تو ہے ہی مسلمان. ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر یہ تمہارے مابین ہوتے تو قتال نہ کرتے بڑا یوں ہی تھوڑا بہت دکھاوے کی خاطر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب یہ آیت جو ہے ہمارے ہاں میلاد کی تقریروں میں واعظوں میں بہت بیان ہوتی ہے، لیکن یہ آیت قابل غور ہے کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے. یہ جنگ کا کانٹیکسٹ ہے، جنگ احزاب کا کانٹیکسٹ ہے، اس کشمکش اور جد و جہد کے کلائمیکس کا معاملہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک نہایت عمدہ اسوہ ہے، نمونہ ہے. مطلب یہ کس کے لیے؟ جیسے قرآن ہدایت کے ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو. ہدل للمتقین، ہدل للناس ہے اپنی جگہ پر، لیکن استفادہ کریں گے صرف متقی، ہدل للمتقین. ایسے ہی حضور کی شخصیت تو تمام انسانوں کے لیے اسوہ کاملہ ہے، لیکن فائدہ کون کریں اٹھائیں گے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، پچھلے دن پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور جو ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اب وہ تو تھا قول ان کا منافقین کا، ما وعد الله ورسوله الا غرورا، ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹ بولا. اہل ایمان نے کیا کہا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، تو ان کا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے. سورہ بقرہ میں کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورہ بقرہ میں کہہ دیا تھا، غزوہ بدر سے پہلے کہہ دیا تھا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے اندر تو اضافہ ہوا ان کے ایمان اور تسلیم میں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے. اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا اور اہل نفاق کا نفاق ان کے دلوں سے نکل کر ان کی زبانوں پر آ گیا. من المؤمنین رجال، اہل ایمان میں سے وہ جوان مرد ہیں، باہمت لوگ ہیں، صدقوا ما عهد الله علیہ، جنہوں نے سچا کر دیا ہے وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، جو عہد کیا تھا. وہ عہد کیا تھا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے ہیں، جانے دے چکے اور اپنی نظر پوری کر چکے. ومنهم من ينتظر، اور باقی جو وہ بھی منتظر ہیں کہ کب ہماری بھی باری آئے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں گردنیں کٹا کر سرخرو ہو جائیں. وبال دوش ہے سر، جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے، تو سر تسلیم خم، وہ تو منتظر ہے کب وقت آئے. وبا بدلو تبدیل، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے عہد کے اندر. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا. ویعذب المنافقین ان شاء، اور چاہے تو منافقوں کو سزا دے دے، اور یتوب علیہم، یا ان کو ان کی توبہ کی توفیق ان کو دے دے. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو، وہ 12,000 کا لشکر، بغیظہم، اپنے غم و غصے کو لے کر وہاں سے چلے گئے. لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر حاصل نہیں ہوا، کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. کتنے جتن کیے ہوں گے، کہاں کہاں سے شمال سے لشکر آ رہا ہے، مشرق سے آ رہا ہے، جنوب سے آ رہا ہے، کتنی اس کے لیے اہتمام ہوا ہوگا، سازش ہوئی ہوگی اور وہ پیغام رسانی ہوئی ہوگی، وقت معین کیا گیا، سارا کچھ. لیکن یہ کہ وہ بس اللہ نے ایک سچویشن تو کریٹ کر دی کہ اہل ایمان کا امتحان ہو جائے. یہ امتحان کا پورا فلسفہ ہم سورہ آل عمران میں بہت مفصل پڑھ چکے ہیں. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی ہو گیا مومنین کی طرف سے قتال کے لیے. اہل ایمان کو تو لڑنا ہی نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آندھی کے ذریعے سے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں بھگا دیا. وکان اللہ قوی عزیزا، اور یقین اللہ تعالیٰ زوردار ہے، قوی ہے اور عزیز ہے، زبردست ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اور اللہ نے پھر ان کو بھی کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا، یہ جو وعدہ خلافی کی اس موقع پر عہد کی خلاف ورزی کی بنو قریظہ نے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے اتارا. قلبہ عذاب جو ختم ہوا ہے تو یہ روایت آتی ہے کہ حضور اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہا کہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، ابھی بنو قریظہ کو ان کی بدعہدی کی سزا دینی ہے، لہذا فوراً کوچ کیجئے اور بنو قریظہ پر حملہ کیجئے. تو حضور نے اعلان عام کر دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ بنو قریظہ کے علاقے میں نہ پہنچ جائے. اس میں ایک اختلاف بھی ہو گیا، کچھ لوگوں کا جو جب جا رہے تھے کچھ دیر ہو گئی، عصر کا نماز قضا ہو رہی تھی، تو دونوں میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے یہ کہا کہ حضور نے جو یہ کہا تھا تو یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو، بلکہ یہ تھا کہ پہنچنے کی کوشش کرو عصر سے پہلے پہلے، اب اگر ہم کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے ہیں تو ہمیں نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے. دوسروں نے کہا کہ نہیں، حضور نے جو کہا تھا کہ نماز مت پڑھو جب تک کہ وہاں نہ پہنچو، ہم تو نہیں پڑھیں گے. دونوں نے اپنی اپنی رائے پر عمل کیا، بعد میں حضور کو بتایا گیا تھا، حضور نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا، یعنی یہ ان کی تعبیر تھی. ایک نے حضور کے قول کا یہ مطلب سمجھا، اس کے اوپر عمل کر لیا، دوسرے نے یہ مطلب سمجھا، اس پر عمل کر لیا، دونوں نے حضور کیا اس کے فرمان پر عمل کیا ہے. تو ان کا جب محاصرہ ہوا تو اس کے بعد ان میں یہ ہمت تو تھی نہیں کہ وہ مقابلہ کر سکتے، وہ اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے. وہ قدم حفیظ قلوب روب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. فریقاً تقتلون و تاثرون فریقا، کہ ان کے کچھ لوگوں کو تم قتل کر رہے ہو، کچھ تو تم نے قید کر لیا ہے. وہ اور اسکم ارد ہوں و دیا رہوں، یہ غزوہ بنی قریظہ کہلاتا ہے، یہ زمیمہ کہہ لیجیے، تتمہ کہہ لیجیے، غزوہ احزاب کا غزوہ بنی قریظہ. وہ اور اسکم نے وراثت دے دیا، تمہیں وراثت دے دی، وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے گھروں کا بھی، وہ والوں ان کے بالوں کا بھی، وہ ارض لم تطعوها، اور وہ زمین بھی جس پر کہ ابھی تمہارے قدم نہیں پھرے ہیں، یعنی یہ ہے ارض خیبر. اب یہ یہاں سے جا کر جو ہے جتنے بھی یہودی قبیلے جلا وطن ہوئے تھے، بنو نضیر اور بنو قینقاع، یہ سب گئے ہیں وہاں، اور جا کر وہاں بڑا گھر بنا ہے. تو یہیں پر پہلی خبر دے دی ہے کہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے کہ وہ خیبر بھی، وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول ان کو فتح حاصل ہوگی اور وہ بھی دار الاسلام میں شامل ہو جائیں گے. وقال اللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں سے پھر شروع ہو رہا ہے سورت کا وہ دوسرا مضمون، وہ جو سماجی اور تہذیبی آداب. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کن تل تربن الحیات دنیا وزینتہا، اگر تو تمہیں مطلوب ہے دنیا کی زینت، حیات دنیاوی کی زینت اور اس کا مال و متاع، فتعالین امتعکن وأسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں دنیاوی ساز و سامان دے کر پھر اپنے ہاں سے رخصت کر دوں خوبصورتی کے ساتھ. میرے ہاں رہنا ہے تو اسی فقر و فاقے کو اختیار کرنا ہوگا. یہ بہت اہم واقعہ ہے، واقعہ ایلا کہلاتا ہے. ازواج مطہرات کا مطالبہ یہ تھا کہ اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی بڑی فراخی آ گئی ہے، وہ تنگی کا دور گزر گیا ہے، اس لیے کہ بنو نضیر کا بھی بہت سا مال ملا مسلمانوں کو، وہ بہت سی فتوحات حاصل ہوئی، تو اب تو مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ بہت کشادگی ہے. تو ہمارا بھی نام نفقت ان پڑھایا جائے، حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں اسی پر رہنا، ہمارا اختیاری فقر جو ہے جو کا تو رہے گا. ہاں اگر تمہیں دنیاوی ساز و سامان کی طلب پیدا ہو گئے تو میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، دے دلا کر ساز و سامان میرے حال ہی رہ سکتے. پھر وہ تم تم نے تم پر لگا کر رسول، اگر تم رہنا چاہتی ہو، اگر تمہاری تم اگر مطلوب ہے تمہارے اللہ اور اس کا رسول، اگر محبت جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے ہے، وہ دار الآخرت اور پچھلے گھر سے آخرت سے ہے، فإن اللہ أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تم میں سے احسان کی روش اختیار کریں گی ان کے لیے بہت بڑا اجر جو ہے تیار کر رکھا ہے. اب طے کر لو آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے. آخرت چاہیے تو یہاں کا فقر ہوگا، چاہے دنیا میں لوگوں کو آسائش ہو جائے، میرے ہاں نہیں ہوگی. یا نسان نبی ابیات منکن نبی فائش مبینت یضاف للعذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، جو کوئی بھی تم میں سے کسی صریح بے حیائی کی مرتکب ہوئی تو اس کو سزا ملے گی دگنی. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی ہمارے رسول تمہارے شوہر تمہیں بچا نہیں سکیں گے، جیسا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط جو ہے وہ اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے فرما برداری اختیار کرے اللہ کے اور اس کے رسول کی، وہ تعمل صالحا اور نیک عمل کرے، نوتہا اجرہا مرتین، تو ہم اسے اس کا اجر بھی دیں گے دو مرتبہ دگنا. وآتنا لہا رزقاً کریما، اور اس کے لیے ہم نے بہت عمدہ رزق فراہم کر رکھا ہے. یہ دوہرا اجر کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ امہات المومنین جو ہے ازواج مطہرات، یہی امت کی خواتین کے لیے اسوہ بننے والی ہے. حضور کی زندگی ہر انسان کے لیے مکمل اسوہ ہے، سپہ سالار کے لیے، حاکم کے لیے، قاضی کے لیے، زندگی اتنی بھرپور آپ نے گزاری ہے کہ جس کا بھی آپ تصور کریں گے، آپ امام بھی تھے، آپ خطیب بھی تھے مسجد النبوی کے، آپ مربی بھی تھے، مدقی بھی تھے، دائی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، سپہ سالار، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں کہ جو آپ میں نہ ہو. لہذا ہر حیثیت سے وہ مکمل اسوہ ہے سوائے ایک. وہ ایک کیا ہے؟ عورتوں کے لیے جو ان کی زندگی کا جسمانی پہلو ہے خاص، اس میں تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے، حضور تو مر گئے. یہ خلا ہے جو ازواج مطہرات سے اللہ نے پورا کرایا، ازواج مطہرات اسوہ بنی. لہذا جو حکم بھی آ رہا ہے یہاں پر، پہلے ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کرو اس اصلاحی عمل کو، اور پھر یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر اور عورتوں میں خاص طور پہ پھیلتا چلا جائے. اسی کو کچھ لوگوں نے دلیل بنا لیا، یہ احکام تو صرف حضور کی بیویوں کے لیے تھے، دماغ خراب ہے. حضور کی بیویوں کو خطاب کیا گیا اس لیے کہ تمہیں اسوہ بننا ہے، پہلے تم کرو، یہ نہیں کہ وہ لیڈر لوگ جو ہوتے ہیں جو دوسرے کو بات کرتے پھر اپنے گھر میں جو ہے ان کے معاملے چوپٹ ہو. یہ حضور نے تو جو کیا پہلے خود کیا، اور خواتین کے معاملے میں جو کچھ اصلاحات آئی تو پہلے اپنی بیویوں پر نافذ کی پھر دوسروں پر. یاد صاحب نبی رسول نے کہا بھی میرے نسائل تقیت الفلا تخذان اب قول، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو دیکھو اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا کیا کرو. اب دیکھیے عورت کے آواز میں بھی ایک نسوانی حسن ہے، اب اگر اس میں مزید کچھ لوچ شامل ہو جائے، چاہے بغیر نیت کے ہے، تو اس کے اندر اور حسن بڑھ جائے گا. اب کوئی شریر آدمی ہے وہ بات کر رہا ہے، اور انہوں نے تو اپنی طرف سے شرافت کا انداز اختیار کر کے انہیں جواب دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو فیت مال نزی فی کل نہیں مرد ہوں کہ کوئی تما لے بیٹھے وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے، وہ سمجھے کہ ان کا تو میلان میری طرف ہے، کوئی توجہ ہے ان کی، کوئی میری طرف ہدایت ہے. اور یہ سکینڈلز اٹھانے کے لیے جو وہاں پہ منافقین کا ففتھ کالج کنسل تھا وہ موجود تھا، ذرا سا کوئی معاملہ اسے اٹھا کر کھڑا کر دے اور حضور کو بدنام کر دے تو ساری اخلاقی ساتھ جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاؤ. لہذا تم اپنی آوازوں میں لوچ پیدا نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص، کوئی منافق جس کے دل میں روگ ہے، وہ کوئی اپنے دل میں لالچ پیدا کر لے. وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کیا کرو معروف مختصر اور ذرا تلخ لہجے میں. وقر نبی بھی کل، اور اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو، جمی رہو، باہر نکلنے کا کیا کام ہے؟ عورت کا اصل دائرہ اس کا گھر ہے. ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور نہ بن سنور کر نکلو لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے جیسے کہ پچھلی جاہلیت میں کیا کرتی تھی. جاہلیت میں پردہ نہیں تھا، عرب میں پردہ نہیں تھا. ہاں خمار ہوتا تھا، ہوتا ایک اوڑھنی ہوتی تھی اور باہر نکلتے ہوئے چادر بھی ہوتی تھی، لیکن چہرے پر نہیں ہوتی تھی وہ چادر، پورا باقی جسم جو ہے اس کے اوپر چادر ہوتی تھی، چہرہ کھلا. اب عورت کا ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر چاہتی ہے کہ نگاہوں میں آ جائے، کھب جائے. جیسا کہ اب آپ مغرب میں جا کر دیکھیے، عورت نگاہوں میں آنے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ لباس سے بالکل باہر آنے کے لیے بے قرار ہے. وہ دھجیاں تو رہ رہی ہے تو کہیں لگی ہوئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ بھی شاید انہیں تو اپنے اوپر بہت ہی بار محسوس ہوتی ہوگی. تو فرمایا وہ جو تبرج تھا اس کو چھوڑ، واقعی صلاۃ اور نماز قائم رکھو، واقعی نہ زکات اور زکات ادا کرو، واقع اللہ و رسول ہو اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت. دیکھو اے اللہ، اے اللہ کے رسول کے گھر والیوں، ابھی اہل البیت آ گیا جو میں نے پہلے توجہ دلائی تھی کہ اہل البیت سے مراد بیویاں ہیں. یہاں کن سے خطاب ہو رہا؟ سارا بیویوں سے ہو رہا. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے نبی کی بیویوں کہ تم سے رجس کو، گندگی کو بالکل دور کر دے، وہ یطہر تم تطہیرا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. کوئی بھی نجاست، کسی طرح کی کوئی آلودگی، کوئی شبہ والی بات بھی نہ کسی کے لیے پیدا ہو. کہیں انگلی رکھنے کا کوئی موقع نہ تمہارے لیے آئے. تمہارا کردار، تمہاری سیرت اتنی بکھری ہوئی، اتنی ستھری، اتنی پاک، اتنی صاف ہو. بس پھر رواج اتلافی بولے کہ کل روز آیات اللہ والحکمہ، اور پڑھتی رہا کرو، یاد کرتی رہا کرو جو تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے اللہ کی آیات کی. ظاہر بات ہے حضور کے حجرے تھے، ازواج مطہرات تھی، وہاں وہی بھی حاضر ہوتی تھی. اور جو حکمت جو ہے حضور کے زبان مبارک سے جو موتی نکل رہے حکمت کے، سب سے زیادہ تو تمہارے علم میں آ رہے ہیں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور بہت باریک بین ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.